أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الرابعة أنه إنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي فهو ذو جهة. بعض ہماری خداوند متعال کی صفات سلبیہ میں چل رہی ہے، اور چوتھی صفت جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، محال ہے کہ ہم خداوند متعال کو آنکھوں سے دیکھ سکیں. یہ والی بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اہل سنت کے تقریباً آپ یوں کہیں کہ تمام یا اکثر جو فرق ہیں وہ قائل ہیں کہ خدا کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر معتزلہ جو تھے وہ قائل ہیں کہ دیکھا نہیں جا سکتا، اور معتزلہ جو ہیں وہ ختم ہو گئے، یعنی اس وقت معتزلہ نام کا فرقہ موجود نہیں ہے. جی سننی ہے، اس میں اشاعرہ، ماتوریدیہ، اس کے بعد وہابی، دیوبند، بریلوی، جتنے سب اہل سنت کے مختلف جہاد سے فرق ہیں. کلامی فرق ان کے دو ہی ہیں اس وقت جو زندہ ہیں. کلامی فرق میں ایک فرقہ اشاعرہ ہے اور دوسرا ماتوریدیہ ہے. ماتوریدی جی میرے ابتدائی درسوں میں موجود ہے، دوبارہ رجوع کریں اس کی طرف. ماتوریدی جو ہیں یہ ایران اور اس طرف کے، یہ ماتوریدی ہیں، مثلا ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہاں پہ ماتوریدی رہتے ہیں. اشعری کم ہیں یہاں پر یا نہ ہونے کے برابر ہیں. اشاعرہ جو ہیں یہ عرب دنیا میں موجود ہیں، عرب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، مثلا عراق کے اندر، مصر کے اندر، جہاں بھی ہیں وہ ماتوریدی ہیں، نہ اپنا اشعری ہیں. ان کے اندر اختلاف ہے عقیدتی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے، لیکن ہم زمان یہ فرقہ وجود میں آتا کہ میں نے تفصیلاً جو ہے اسی باب حدیث کے جو مقدماتی 8 درس ہیں اس میں جب اشاعرہ کا تعارف کرایا تھا، تو اس کے بعد میں نے ماتوریدی کو بھی تھوڑا سا بیان کیا تھا. خوب، اہل سنت اور ہمارے درمیان اختلاف یہی ہے توحید کے اندر. ایک مسئلہ صفات سلبیہ میں وہ یہ کہ سنی قائل ہیں اہل سنت کہ خداوند متعال کو اس سر والی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کے استدلالات موجود ہیں جس میں وہ آیات قرآنیہ سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کے پاس میں احادیث بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ جو ان کا محور ہے گفتگو کا وہ آیات قرآنیہ ہیں. مثلا اس میں صراحت کے ساتھ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. مثلا ایک روایت جو ہے، آیت جو ہے، کیا ہے وہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت والے دن چہرے جو ہیں وہ شاداب اور مسرور اور خوشی کی حالت میں ہوں گے، اور کیا کر رہے ہوں گے، اپنے خدا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، نگاہ کر رہے ہوں گے. اس قسم کی آیات موجود ہیں جن سے یہ استفادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کو ہم اس ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ہم نے یہاں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ خداوند متعال کی ذات ظاہری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی. یہ مسئلہ مرتبط ہے ایک اور مسئلے کے ساتھ کہ جس کو ہم پہلے تفصیلاً جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں، وہ کیا ہے، خدا کی جسمیت کا. آیا خداوند متعال جسم ہے یا نہیں ہے؟ اہل حدیث، جو اہل سنت کا ایک گروہ ہے، وہ تو خدا کو جسم مانتے ہیں، لیکن قائل ہے کہ اس کا جسم اور ہمارے جسم میں فرق ہے. ہے جسم लेकिन वो मुमकिन है हमारी तरह ना हो। लेकिन मकतब तशय्यो का नजरिया ये है कि खुदावंद मुताल मुहाल है कि जिस मौके उसकी तफसीलन अदिल्ला जो है वो जिक्र हुई थी, मैं उसका तकरार यहां पर नहीं करना चाहता। बस जिसने बातिल कर दिया जिस्मियत वाले मसले को, यानी तजर्रुद को साबित कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली कायल हो जाएगा कि खुदा को आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि मुजर्रद चीज दिखाई नहीं देती है। मसलन मलाइका इस वक्त मुजर्रद है, आंखों से नहीं देखा जा सकते, और भी बहुत सारे मसलन इल्म मुजर्रद है, देखा नहीं जा सकता। मसलन कोई आए, मसलन दूरबीन कुर्दबीन जो भी चीजें मौजूद हैं, मसलन उनसे तजर्बा करने लग जाए कि हमने इस मग़्ज़ इंसान के अंदर देखने के इल्म किस जगह पर है। इल्म मुजर्रद चीज है, देखी नहीं जा सकती। बस जब खुदा जिस्म ही नहीं रखता तो फिर उसको आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। अगर कोई कायल हो जाए कि खुदावंद मुताल को हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देखने का लाजिमा यह है कि वो चीज जिसको आप देखना चाह रहे हैं वो आपके मुकाबले में मौजूद हो। मसलन इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे मुकाबले बैठे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, लेकिन आप मेरी आंखों से और जब मुकाबले से निकल जाएं, आप मेरे पीछे चले जाएं, आप मेरे मुकाबले में नहीं है, मैं आपको नहीं देख सकता। बस देखा जाना इसका लाजिमा यह है कि जिसको आप देख रहे हैं वो मुकाबिल में हो आपके, तब आप देख सकेंगे उसको, या क्या है हुक्म मुकाबिल में हो। हुक्म मुकाबिल से क्या मुराद है, यानी आप मसलन फर्ज करें किबले की तरफ मुंह करके खड़े हैं और एक इंसान आपके पीछे खड़ा है, आप पीछे से तो नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आपके सामने शीशा लगा हुआ है। अब उस शीशे के अंदर से आप अपने पीछे वाले इंसान और पीछे वाली चीजों को देख रहे हैं। अब वो शीशे में जो आप देख रहे हैं वो मुकाबिल नहीं कहलाता, क्योंकि मुकाबिल नहीं है वो आपके, वो तो आपके पीछे है, लेकिन शीशा चूंकि उससे हिकायत कर रहा है तो कहते हैं कि ये हुक्म मुकाबिल में है। यानी ऐसा सब ऐसा लगता है इंसान को जैसे कि ये चीज मेरे सामने खड़ी है, उसकी हिकायत इतनी साफ और शफाफ आईने की होती है, लिहाजा हुक्म मुकाबिल में आ जाता है। और मुकाबिल में होना और हुक्म मुकाबिल में होना ये लाजमा है जिस्मियत का, यानी जो मुकाबिल वाली जिहत रखती हो, हुक्म मुकाबिल वाली जिहत रखती हो, उसको कहते हैं ये जिस्म रखती है। अगर जिस्म ना हो तो उसमें मुकाबिल हो, अदम मुकाबिल माना नहीं है उसका। बस नतीजा यही निकलता है, आप चाहे जिस तरफ से भी मसले की तहलील करें उसकी इंतहा जो है वो जिस्मियत पर होती जाकर। लिहाजा जिस्मियत का मसला अगर रद्द हो जाए तो रोहियत का मसला भी रद्द हो जाता है, अगर जिस्मियत साबित हो जाए तो रोहियत का मसला भी साबित हो जाता है। एक दलील ये है कि खुदावंद मुताल चूंकि जिस्म नहीं है और हम इसके इस्तेहाले और महाल होने को साबित कर चुके हैं, उसके तजर्रुद को साबित कर चुके हैं, बस उसको अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता। दूसरी दलील जो यहां पर जिक्र करते हैं वो कुरानी दलील है, ये तो थी अकली दलील। कुरानी दलील ये है कि खुद खुदावंद मुताल कुरान में ये फरमा रहा है कि मुझे देखा नहीं जा सकता। मसलन जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो था वो क्या है कि उनके जो मानने वाले थे या जिनको वो तबलीग करते थे, खुदा की बातें होती थी तो वो ये कहते थे कि हमें खुदा को दिखाओ, अगर जब तक हमें खुदा नजर नहीं आएगा हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि मादीगरी थे ना, मादीगराई इसी को कहते हैं, मेटरलिज्म मेटरलिस्ट इसी को कहते हैं, यानी जो चीज आंखों से नजर आए वो है लेकिन जो चीज आंखों से नजर ना आए वो नहीं। तो उनके अंदर भी ये हिस मौजूद थी, लिहाजा वो कह उनको तसव्वुर और यकीन नहीं हो रहा था कि हो सकता है ऐसी चीज के जो मौजूद हो लेकिन उसको देखा نہ جا سکتا ہو، لہذا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمیں اپنے خدا کو دکھاؤ تاکہ ہم دیکھنے کے بعد جو ہے اس پر ایمان لے آئے. اور خداوند نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور کے اوپر لے کر گئے، تو وہاں جا کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال کے سامنے جو ہے وہ یہ مطالبہ رکھا اور کہا کہ یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. خداوند متعال نے کہا کیا؟ لن ترانی، کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. اب یہاں سے کیا ہے، وہ لغت سے استفادہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ لغت کے اندر لفظ یہ جو نفی تعبید کے لیے لن استعمال ہوتا ہے، یہ یعنی جب بھی کسی کلمے کے اوپر آ جاتا ہے وہ مکمل طور پر نفی کرتا ہے، مطلق نفی کرتا ہے، وہ کسی زمانے کے اندر خاص نہیں ہوتا. لہذا لن ترانی کے اندر لفظ جو استعمال نفی کے لیے ہوا ہے، یہ نفی تعبید کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ نفی کے لیے ہے. لہذا خداوند متعال کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد جو ہے وہ مختلف یہ نظریات کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کو میرے خیال میں ہم متن ہی حل کر لیں تو بہتر ہے، خارج سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الرابعۃ انہ تعالی یستحیل علیہ الرؤیۃ البصریہ، خدا بند متعال پر آنکھوں سے دیکھا جانے والی رؤیت جو ہے وہ محال ہے. الرؤیۃ البصریہ، ظاہری آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے اس وہ محال ہے. لِأَنَّ، کیوں محال ہے؟ لِأَنَّ كُلَّ مَرْئِيٍّ، ہر وہ چیز کے جس کو دیکھا جا سکتا ہو، فَهُوَ ذُو جِهَتٍ، وہ حتماً جہت رکھتی ہے. لِأَنَّهُ، کیونکہ وہ مرئی، اِمَّا مُقَابِلٌ، کیونکہ جس کو دیکھا جانا ہے وہ یا تو مقابل میں ہونا چاہیے آپ کے، سامنے ہونا چاہیے آپ کے، او فی حکم المقابلے بالضرورہ، یا حکم مقابل میں ہو تب آپ اس کو دیکھیں گے. بالضرورہ یعنی یہ بدیہی چیز ہے، یعنی جب تک آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نہیں آئے گی آپ نہیں دیکھ سکیں گے اسے، آنکھوں سے اوجھل چیزوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا، اگر وہ ذو جہتن ہو، مقابل و حکم مقابل کے یعنی ہو، جہت کو قبول کرتی ہو وہ چیز، فیکون جسمن، پس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ جسم رکھتا ہے. وہو محال، اور چونکہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال جسم نہیں ہے، پس خداوند متعال رؤیت بھی نہیں رکھ سکتا، یعنی خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. یہ جسم رکھنا محال ہے. فیکون جسمن وہو محال، یعنی جسم ہونا خدا کا محال ہے. جب جسم ہونا محال ہے بس اس کی رؤیت بصری بھی کیا ہے؟ محال ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل، ولقولہ تعالی، خداوند متعال کا قول ہے کیا؟ لن ترانی، آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. ولن النافیہ للتعبیر، اور لفظ لن نافیہ یہ تعبیر کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی مطلقہ نفی کرتا ہے، چاہے یہ دنیا ہو یا آخرت کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکتا. آگے عبارت کیا ہے؟ ہاں یہ نیچے اقولو، یہ تھا جناب مصنف علامہ ہلی کی عبارت اور اس کی وضاحت. اقولو، اب یہاں سے بحث جناب شارع فاضل مقداد کی، یعنی اسی عبارت کو جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کو وہ شرح کریں گے. کہتے ہیں ذہب الحکما والمعتزلہ الى استحالت رؤیته بالبصر. فلاسفہ اور معتزلہ فرقہ جو ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند متعال کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا محال ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے ان کی؟ لتجردہی، چونکہ خداوند متعال مجرد ہے اور مجرد چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی. وذهب المجسمۃ والکرامیہ الى جواز رؤیته بالبصر مع المواجہ.
لیکن کہتے ہیں کہ جو مجسمہ ہیں یعنی کیا خداوند متعال کو جو جسم مانتے ہیں اور فرقہ کرامیہ ہے، اس کی بھی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ کرامیہ کون سا فرقہ ہے، اب وہاں رجوع کریں گے. کرامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کو دیکھا جا سکتا ہے مع المواجہہ، کہ جب خدا اور ہم آمنے سامنے ہو جائیں، مواجہہ یعنی آمنے سامنے ہونا. اما الاشاعرہ، اشاعرہ کیا قائل ہیں؟ فاعتقدوا تجردہ، یہ ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں، ایک عجیب و غریب عقیدے کے قائل ہو جاتے ہیں. یعنی چونکہ اشاعرہ جو ہیں وہ اہل حدیث سے اس معنی میں فرق کرتے ہیں کہ اہل حدیث عقل کی حجیت کے قائل نہیں ہیں مطلقہ، وہ فقط روایات کے اوپر متعبد ہیں، جو روایت کہے گی اس کو مانیں گے. لیکن اشاعرہ کے اندر اگرچہ یہ بھی عقل کی حجیت کی نفی کرتے ہیں، لیکن نہ اس مقدار میں کہ جس مقدار میں اہل حدیث کرتے ہیں، کسی حد تک یہ عقل سے استفادہ کرتے ہیں. لہذا اب یہ انہوں نے جب آ کر دیکھا، عقلی دلائل کو دیکھا جا کر، تو ان قانع ہو گئے اس بات کے کہ خداوند متعال اگر جسم رکھے تو خدا کی محدودیت لازم آئے گی، خدا کا مقام میں ہونا لازم آئے گا، یہ تمام چیزیں لازم آئیں گی. حالانکہ قرآن کے اندر یہ ہے کہ خداوند متعال ہر جگہ موجود ہے، مثلا اس قسم کی جب یہ خیال، تو ان یہ قائل ہو گئے کہ خداوند متعال مجرد ہے. لیکن دوسری طرف سے چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ جراثیم کس کے؟ اہل حدیث ہونے والے اور ظاہر گرائی والے موجود تھے، لہذا انہوں نے جو اب آیات کو مدن دیکھا کہ ان کے اندر تو خدا کو دیکھا جانا معنی ہو رہا ہے، تو قائل ہو کے خدا دیکھا بھی جائے گا. لہذا یہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ فاعتقدوا تجردہ، قائل ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا مجرد ہے، خدا کو جسم نہیں مانتے، لیکن وقالوا بالصحة رؤيته، لیکن قائل ہیں کہ خداوند متعال کو دیکھا جا سکتا ہے. اس میں وہ توجیہ کرتے ہیں لنترانی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کیونکہ اہل سنت کا ایک غالب طبقہ جو ہے نا، جو تھوڑا بہت عقل سے استفادہ کرتا ہے، یعنی بالکل ہی ظاہر گرا نہیں ہیں، وہ قائل ہیں اس بات کے خداوند متعال دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، چونکہ ہماری دنیا کے اندر جو آنکھوں کی صلاحیت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم خدا کو اس دنیا میں دیکھ سکیں، لیکن قیامت کے دن خدا ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ ہم انہی آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکیں گے. تو یہ لنترانی والی آیت میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ دنیا مراد ہے یہاں پر، آخرت مراد نہیں ہے. اگرچہ میں چاہتا تھا یہاں پر کہ تفصیلی گفتگو کروں اس رؤیت کے مسئلے کے اندر، ان کے جو دلائل ہیں ان کو بیان کروں، لیکن پھر میں نے دیکھا چونکہ یہ کتاب پہلی کتاب کے عنوان سے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو میرے خیال میں مطلب جو ہے وہ پھر زیادہ سخت ہو جائے گا، تو اسی کو متن کے اندر تک محدود رکھتے ہیں. انشاءاللہ جب کسی بڑی کتاب کے اندر موقع ملا آپ پڑھیں گے یا مباحثہ ہم کریں گے، تو اس میں تھوڑا تفصیلی تر ان کے دلائل بیان کریں گے کہ یہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں اور آیات کی توجیہات کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. خوب، وَخَالَفُوا جَمِيعَ الْعُقَلَاءِ، انہوں نے جو یہ اشعری نے یہ جو کہا کہ خداوند متعال دیکھا جا سکتا ہے مجرد ہونے کی صورت میں، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ تمام عقلاء کی مخالفت کی ہے. عقلاء عالم جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے. اب یہاں سے جناب شارح فاضل مقداد اشعریوں کی تأویلیں ذکر کرتے ہیں، یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آنکھوں سے دیکھا جانا، ان کے اس کے اوپر تو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، انہوں نے کوشش یہ کی کہ اس نظریے کو معقول بنانے کے لیے کہ وکلاء قبول کر لیں اس کو, اس نظریے کو, کچھ توجیہات کی ہیں, یعنی تبدیلیاں لے کر آئے ہیں اپنے ظاہری نظریے کے اندر. ٹھیک ہے, ظاہری نظریہ کیا ہے ان کا کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اب آنکھوں سے دیکھا جانا, اس کے اوپر اعتراضات ہیں, مکتب تشیع بھی اعتراض کرتا ہے, فلاسفہ بھی اعتراض کرتے ہیں, مختلف اعتراضات ہیں, ان کے جواب کیسے دیں. وہ جواب جو انہوں نے دیے ہیں وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں. ایک تاویل جو وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, میں پہلے ایک مطلب آپ کی خدمت میں مقدمتاً عرض کر دیتا ہوں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے, وہ یہ کہ ہم یہ آنکھ یا انسان اپنی آنکھ کے ذریعے ایک چیز کو کیسے دیکھتا ہے, اس کی مختلف تفسیریں ہیں. تھوڑا تھوڑا مجھے بھی یاد پڑتا ہے میٹرک کے اندر یہ والی بحثیں موجود تھیں, فزکس کے اندر ہی تھی, رؤیت کا مسئلہ تھا, میٹرک کیے بھی تقریباً 17-18 سال ہو گئے. تین نظریے یہاں پر ذکر ہوتے ہیں کہ آنکھ سے آپ ایک چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. پہلا نظریہ یہ ذکر کیا جاتا تھا کہ جب کوئی چیز انسان کے سامنے آتی ہے تو سامنے والی چیز سے, یعنی وہ ایک نور رکھتا ہے اپنے اندر, ٹھیک ہے, اس سے ایک چیز شعاع نکلتی تھی اور وہ آنکھوں کے اندر لگتی تھی, ریفلیکٹ ہوتی تھی اس میں آگے نا, ریفلیکٹ دوسرا ہے نا, یوں نہیں, مطلب اسی کے اندر سے ایک نور نکلتا تھا جو اس آنکھ میں آتا تھا. اس آنکھ کے اندر جب وہ نور لگتا تھا وہ اس نور کے ذریعے پھر کیا ہے, اس سامنے والی چیز کو دیکھتا تھا اس میں آ کر. اس کو کہتے ہیں نظریہ خروج الشعاع. شعاع کہاں سے نکلتی ہے؟ شعاع نکلتی ہے وہاں سے نا, خروج الشعاع آنکھ سے مرتبط ہے, معذرت میں اشتباہ کر رہا تھا, وہ ریفلیکٹ والا جو آپ کہہ رہے تھے وہ مراد ہے یہاں پر. پہلا یہ نظریہ کیا تھا, آنکھ سے شعاع نکلتی ہے, آنکھ سے شعاع نکل کر سامنے والی چیز پر پڑتی ہے اور وہ نور پھر پلٹ کر آنکھ میں آتا ہے اور انسان اس چیز کو دیکھتا ہے, اس کو کہتے ہیں خروج الشعاع. یہ ایک نظریہ تھا. ایک نظریہ پھر یہ وجود میں آیا کہ نہ, اصلا یہ نہیں ہے کہ آنکھ سے کوئی شعاع نکلے اور وہاں جا کر پڑے اور پھر واپس پلٹے, بلکہ اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے اور ایک ایسی چیز نکلتی ہے آپ کے سامنے جو چیز ہے وہ جب آنکھوں میں آ کر پڑتی ہے تو فوراً انسان کیا دیکھنے لگ جاتا ہے, یعنی وہ کوئی اثر چھوڑتی ہے سامنے والی چیز, اس اثر کو ہماری آنکھ قبول کرتی ہے, اس قبول اثر کو کیا کہتے ہیں, رؤیت, کے وہ چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں اپنا نظریت الانتباع. انتباع, انتباع کسے کہتے ہیں, یعنی جو اثر پذیر ہو جائے آپ کے کسی عضو کے اندر, مثلا آنکھ میں ہو جائے وہ اثر پذیر ہو جاتی ہے. پہلا نظریہ کہ جو آنکھ سے شعاع نکلتی ہے, یہ نظریہ تھا افلاطون کا. اور دوسرا جو نظریہ انتباع والا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ اشیاء خارجی سے وہ اثر کو قبول کرتا ہے اور اس میں منتبع ہو جاتی ہے, اس نظریہ انتباع کا ارسطو قائل تھا. اور ایک نظریہ جو ہے وہ جناب شیخ اشراق کا ہے, کہ چونکہ کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے ہم اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے. اب یہ جب دو مبانی آپ کے سامنے آ گئے کہ رؤیت جو ہے وہ یا تو خروج الشعاع کے ذریعے ہے یا انتباع کے ذریعے ہے, تو اشعری آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد خدا کو آنکھوں سے دیکھنا سے کیا ہے, نہ تو خروج الشعاع ہے اور نہ ہی انتباہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ خداوند متعال کو ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے، تو ہماری آنکھوں سے کوئی شعاع نکلتی ہے، خدا پر پڑتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، یا خدا سے کوئی ایک ایسا اثر خارج ہوتا ہے پھر وہ ہماری آنکھوں تک پہنچتا ہے، وہ منتبہ ہوتا ہے ہماری آنکھ کے اندر، یعنی اثر رکھتا ہے اپنی اس کے اندر، آنکھ کے اندر، تو ہم خدا کو دیکھ پاتے ہیں. نہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد وہ حالت ہے کہ جو دیکھنے کے بعد انسان میں حاصل ہوتی ہے. مثلا اس وقت میں نے جب آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک اثر حاصل ہوا ہے، یعنی مجھے آپ کا علم حاصل ہو گیا ہے، مختلف چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں آپ کے بارے میں، درست ہے؟ آپ کو دیکھنے کے بعد. تو کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ خداوند متعال کو دیکھا جا سکتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے شعاع نکلے یا اس سے کوئی چیز آئے ہماری آنکھوں میں منتبہ ہو جائے، بلکہ ہمارے ہم جب کہتے ہیں کہ خداوند متعال کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی خداوند متعال کے بارے میں ہمیں علم ہو جاتا ہے جس طریقے سے انسان کو دیکھنے کے بعد ایک اثر حاصل ہو جاتا ہے. یوں کہنا چاہتے ہیں، عبارت دیکھیں، وَتَحَزْلَقَ بَعْضُهُمْ، بعض نے جو ہے وہ اس قسم کی تاویل کی، وقال اور کہا، لَيْسَ مُرَادُنَا بِالرُّؤْيَةِ الْإِنْتِبَاءِ، ہماری مراد رؤیت سے انتباء والا نظریہ نہیں ہے، او خروج الشعاع، خروج شعاع والا نظریہ بھی نہیں ہے، بل الحالت التي تحصل من رؤیت الشیء، بلکہ وہ حالت مراد ہے کہ جو حالت حاصل ہوتی ہے کس سے، من رؤیت الشیء بعد حصول العلم بہی، کہ جب ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا علم حاصل کر لیا جاتا ہے، اس وقت جو انسان کے اندر ایک اثر اور ایک حالت واقع ہوتی ہے وہ حالت مراد ہے ہماری، نہ کہ ظاہری نظریے کے جو رؤیت کے بارے میں موجود ہیں. یہ ایک تعویل کی انہوں نے. دوسری تعویل وہ یہ کرتے ہیں، وقال بعضهم معنی الرؤیا، رؤیت سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہوا ان ينکشف لعباده المؤمنین فی الاخرت انکشاف البدر المرئی، کہ خداوند متعال اپنے مومنین بندوں کے لیے اس طریقے سے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ جس طریقے سے چودھویں کا چاند روشن ہوتا ہے، منکشف ہوتا ہے انسان کے، یعنی جس طریقے سے چودھویں کا چاند انسان کے لیے واضح اور روشن ہوتا ہے، قیامت کے دن خدا بند متعال اس انسان کے لیے، اس خدا انسان کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا عبد مومن کے لیے. خوب فرماتے ہیں کہ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کیا، لیکن اس کے اندر دو معنی موجود ہیں، دو جہتیں پوشیدہ ہیں. آپ نے کس کا ارادہ کیا ہے؟ والحق، حق کیا ہے؟ کہ انہم ان انو بذالک الکشف التام فہو مسلم، اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند متعال قیامت کے دن لوگوں کے لیے کیا ہے، اس کا وجود واضح اور روشن ہو جائے گا، وہ خدا کا وجود کے بارے میں عقیدہ ان کے لیے اتنا روشن ہو جائے گا جس طریقے سے آج یہ اس کائنات کا انکار نہیں کر سکتے، سورج کے اس سورج نکلا ہوا ہے دن کا انکار نہیں کر سکتے، درست ہے؟ یہ کشتتام ہے، روز روشن کی رواز بدی ہی ہو گیا ہے میرے لیے. پہلے اگر کہیں میرے اندر شک و تردید پائی جاتی تھی، لیکن قیامت کا منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا ہے، 100% یقین ہو گیا ہے، 1% سے بھی کم جو فیصد ہے میرے اندر شک و تردید باقی نہیں رہی ہے. اگر یوں کا کشف تام آپ کا مراد ہو، فاو مسلم، ہم بھی قائل ہیں اس بات کے، یعنی ممکن ہے دنیاوی زندگی کے اندر انسان مادیات میں اتنا گھر جائے کہ خدا کو بھول جائے، خدا اس کے لیے 100% کشف نہ ہوا ہو، ممکن ہے وہ خدا کے وجود میں تردید کر جائے، درست ہے؟ لیکن قیامت میں جب وہ قدرت الہی کو، جباریت الہی کو، رحمت الہی کو جب اتنا وسیع انداز میں دیکھے گا، تو خود بخود اس کو یقین ہو جائے گا کہ خدا کی ہستی جو ہے وہ وجود رکھتی ہے، درست ہے، بالوجدان ان چیزوں کو پھر وہاں پر، کیونکہ وہاں مادی مادی چیزیں تو نہیں ہوں گی نا کہ جو مادیات آ کر اس کو روکیں گی، وہاں تو سب چیزیں واضح اور یوم تبل سرائر ہے، وہ تو اسرار کشف ہونے کا دن ہے، تو جیسے کشف تام کے تو ہم بھی قائل ہیں، اگر اس معنی میں تم رویت کہنا چاہتے ہو تو ہم بھی قائل ہیں کہ خدا اس طریقے سے رویت ہوگا، کشف تام ہوگا اس کا۔ فَإِنَّ الْمَعَارِفَ تَسِيرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَرُورِيَّةً، قیامت کے دن تمام معارف جو ہیں وہ ضروری و بدیہی بن جائیں گے، چونکہ وہاں کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا، سب واضح اور روشن ہو جائیں گے، اس طریقے سے جس طریقے سے چودھویں کا چاند روشن ہوتا ہے، جس طریقے سے سورج کے سورج جو ہے وہ واضح اور روشن ہوتا ہے۔ وَإِلَّا، اگر آپ کی یہ مراد نہ ہو، فَلَا يُتَصَوَّرْ مِنْهُ إِلَّا الرُّؤْيَا، تو پھر رؤیت سے ہم فقط ظاہری معنی لے سکتے ہیں اور کوئی معنی نہیں پیچھے بچتا نا۔ اگر آپ کشف تام مراد نہیں لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رؤیت سے مراد ہماری یہ جو ہم نے اوپر بات کی نا کہ خدا منکشف ہوگا، آپ لوگوں نے جو تعبیر کی ہے اشعری نے، خدا منکشف ہوگا، ہم نے کہا منکشف ہونے سے کیا مراد ہے، اگر تو منکشف ہونے سے مراد ہے کہ خدا جو ہے وہ بدیہی، خدا کا عقیدہ جو ہے وہ بدیہی بن جائے گا، خدا توحید کی، خدا کی توحید، خدا کا وجود، خدا کے مثلا تمام اوصاف بدیہی طور پر اس کو حاصل ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، لیکن اگر آپ اس بات میں قائل نہیں ہیں تو منکشف ہونا فقط رؤیت والا مراد ہوگا، یعنی پہلے آپ میرے لیے منکشف اور واضح اور روشن نہیں تھے، جب آپ میرے سامنے آئے تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ جیسی ہستی موجود ہے یہاں پر، آپ میرے لیے منکشف ہو گئے، بس انکشاف رؤیت ظاہری والا پس آپ کا مراد ہے، کیونکہ کشتام والا مراد آپ اگر نہیں لینا چاہتے۔ وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرْ مِنْهُ، اگر آپ کی مراد کشف تام والا معنی نہیں ہے، درست ہے، تو پھر انکشاف سے معنی متصور نہیں ہو سکتا، اِلَّا الرُّؤْيَا، مگر یہ کہ رؤیت یعنی آنکھوں سے دیکھا جانا، وَهُوَ بَاطِلٌ، اور ہم پیچھے دلیل برہانی کے ساتھ ذکر کر کے آگے ہیں کہ خدا چشم ظاہری سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ عقلاً و سمعاً، خدا کو جو ہے وہ رؤیت نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عقلی دلیل بھی موجود ہے، و سمعاً، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نقلی دلیل بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں باقی بحث جو ہے وہ ہم بعد میں کریں گے، اگرچہ جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ بعد میں اس کو دیکھ لیں گے، مطلب گزر چکا ہے، وقت گزر چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔